الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دینا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو اپنا دیوانہ بنا دیتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یادے یار آئی. انسان خود دیوانہ نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیوانہ بناتے ہیں. انسان خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اس کو دیوانگی سکھاتے ہیں. لیکن دیوانگی سکھانے کے ذریعے ہوتے ہیں جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو دیوانہ بناتے ہیں. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنا خاص تعلق عطا فرماتے ہیں، تو اس زمانے کے کسی ولی اللہ کی اس کو صحبت نصیب فرماتے ہیں. کسی ولی اللہ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، پیوندکاری اس کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے سیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیوانہ بن جاتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ عجیب فرماتے ہیں اپنے شعر میں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ پہ کسی اللہ والے کی صحبت سے وہ سیکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب پہ فضل فرما دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ، آپ نے جو محبت کی چوٹ لگا کے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اے اللہ اس محبت کی چوٹ کو ابھار دیجئے. یہ کہاں ابھرتی ہے؟ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو کلی ابھی ناشگفتہ ہے، یعنی کھلی ہوئی نہیں ہے. کلی ناشگفتہ کے معنی ہے کہ نہ کھلی ہوئی، جس کی خوشبو خود اس کی کلی پر واضح نہ ہو، اس کی خوشبو نہ خود اس پر ظاہر ہے نہ چمن پر ظاہر ہے، خود اسے بھی یہ خبر نہیں کہ میرے اندر کیا دولت ہے، اور اہل چمن بھی اس کی خوشبو سے ناواقف ہیں. لیکن جب نسیم سحری آتی ہے، اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور دو تین دفعہ جھنجھوڑتی بھی ہے، کچھ مجاہدہ بھی کراتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اس کی پنکھڑیاں کھل جاتی ہیں اور اس کی خوشبو باہر آ جاتی ہے، تب اس کلی پر اپنی دولت کا انکشاف ہوتا ہے. تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا دولت مخفی تھی، کیا چھپی ہوئی دولت تھی. اہل چمن بھی اس کی خوشبو سے مست ہو جاتے ہیں اور جہاں سے وہ گزر جاتے ہیں وہ بھی مست ہو جاتے ہیں. اپنی خوشبو سے خود بھی مست رہتی ہے اور دوسرے بھی اس سے مزہ لیتے ہیں. اور اگر اس کلی کو تکبر, خود بینی اور اپنی بڑائی سامنے آ جائے. کوئی آ جائے گا بیٹا پھر؟ کوئی ابھی اندر آ جائے گا, پھر مسئلہ ہو جائے گا. وہاں جا کے بیٹھو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس کے اندر تکبر آ جائے, بڑائی آ جائے اور یہ کہہ دے کہ ہمیں نسیم سحری کی ضرورت نہیں ہے, ہم نسیم سحری کے احسان کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے, تو تجربہ یہی ہے کہ ساری زندگی وہ کلی ناشگفتہ رہے گی, اپنی خوشبو کی امانت کو لے کر مر جائے گی, مرجا جائے گی, ختم ہو جائے گی, دفن ہو جائے گی. نہ خود اسے اپنی خوشبو کا علم ہوگا, نہ دوسروں کو علم ہوگا, نہ اس کی خوشبو خود اس کے لیے مفید ہوگی, نہ دوسروں کے لیے مفید ہوگی. تو میرے دوستو, میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری روحوں کے اندر اللہ کی محبت کے آثار پہلے ہی سے موجود ہیں. یہ ہماری روحیں جو آسمان سے آئی ہیں, ہر روح کے اندر اللہ کی محبت کی خوشبو ہے, مگر یہ کلیاں ہیں, ابھی ناشگفتہ ہیں. جب نبوت کی گود مل جاتی ہے تو صحابی بن کر مہک جاتی ہے, اور جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو یہی کام اعلیٰ سبیل نیابت, یعنی بطور نائبین کے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے یہ کام لیا جاتا ہے. اہل اللہ کی صحبت سے روحوں کی کلیاں اللہ کی محبت کی خوشبو سے واقف ہو جاتی ہیں, اور وہ خوشبو دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہیں. اللہ کی محبت کی خوشبو ہوتی ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری پیدائش کے وقت جب میری ناف کو دائی نے کاٹا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائی بچے کے ناف کاٹ دیتی ہے, وہ ایک رگ ہوتی ہے جس سے بچے کا اور ماں کا تعلق رہتا ہے. ماں کا جو خون حیض اسی نال کے ذریعے سے, یعنی اسی رگ کے ذریعے سے بچے تک پہنچایا جاتا ہے, اور بچہ پیٹ ہی میں ایک مہینہ, دو مہینہ, چار مہینہ, چھ مہینہ بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ پورے 9 مہینے ہو کر انسان بن جاتا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو چاہے وہ جو نرسیں ہوتی ہیں یا دائیں ہوتی ہیں, پرانے زمانے میں تو دائی ہوتی تھی, اس کی ناف کو کاٹ دیتی ہے, یعنی جو کنیکشن تھا نا اس کو کاٹ دیا کہ اب تم ماں کی اس غذا کے محتاج نہیں رہے. عالم بدل گیا, دنیا بدل گئی, پہلے ماں کا پیٹ تھا, غذا الگ تھی, اب دنیا میں آگئے تو اب غذا تمہاری دوسری ہوگی. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری ناف کاٹی گئی, یعنی جب اللہ نے مجھے وجود بخشا, تو اس شرط پر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا کہ اپنی محبت وفاداری کی شرط پر میری ناف کو اللہ نے کاٹا کہ تم دنیا میں پیدا کر رہا ہوں تجھے, لیکن وہاں میرا بن کے رہنا. اللہ نے اس محبت کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. عالم ارواح میں اللہ نے اپنی محبت کا درد ہماری روحوں کے اندر رکھ کر پھر دنیا میں بھیجا تھا. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے درد کی خوشبو رکھ کر, ان کی جانوں کی کلیوں میں اپنی محبت کے درد کی خوشبو رکھ کر دنیا میں پیدا کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی پھولوں کی طرح نسیم کی ضرورت ہے. اور اہل اللہ کی روحیں نسیم سحری کا کام کرتی ہیں. پاک جانے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کی اور ان کی صحبتیں ہماری جانوں کی, وہ تمام امانتیں جو اللہ نے رکھی ہیں ان کو اجاگر کرتی ہیں. جیسے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلوان کا درد پروا ہوا میں تیز ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج کل پروا ہوا چل رہی ہے, جو 10-20 سال پہلے جو چوٹ جوانی میں لگی تھی کسی درخت سے گر گئے تھے, تو اب یہ پروا ہوا کے چلنے کی وجہ سے وہ درد ہمارا دوبارہ ابھر آیا ہے. تو میرے دوستو, اگر درد, جسمانی درد کو ابارنے کی خاصیت پروا ہوا کے اندر ہے, تو اللہ والوں کی اور بزرگان دین کی صحبت میں بھی اللہ کی محبت کی درد کو ابارنے کی صلاحیت اور خاصیت موجود ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یعنی میرا دل آج اللہ کا عاشق نہیں ہوا، یہ تو برسوں کا دیوانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی خوشبو ہماری جانوں میں کب رکھی تھی؟ عالم ازل میں. اللہ اہل اللہ کی صحبتوں سے اس میں ابار آئے گا. جو اہل اللہ سے مستغنی رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، وہ اپنے اس محبت کے خزانے کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ اس کی کو لے کے دنیا سے چلے جائیں گے، نہ ان کو مفید ہوگا نہ ان کے پاس رہنے والوں کو مفید ہوگا. تو جنہوں نے مشقت اپنے آپ کو مٹا دیا، تکبر کو خاک میں ملا دیا اور اہل اللہ کے ناز و نخرے اٹھائے، ان کی جوتیاں اٹھائی، ان کی صحبت میں رہے، اپنے آپ کو مٹایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو امانت ان کے قلب میں تھی اس خوشبو کو ظاہر فرما دیا، وہ خود بھی دیوانے بن گئے اور جو ان کے پاس رہتا ہے، ان کی صحبت میں اخلاص کے ساتھ رہتا ہے، یہ دیوانگی ان کے اندر بھی منتقل ہو جاتی ہے. عشق کی جس طرح سے ایک آگ کی خاصیت ہوتی ہے، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں لگتی ہے، تو عشق کی خاصیت بھی یہی ہوتی ہے. ایک سینہ با سینہ، ایک خانہ با خانہ، وہ گھر سے گھر میں لگتی ہے، یہ سینے سے سینے میں لگتی ہے. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت کی صحبت میں گئے تو اپنے شیخ کی صحبت میں کیا ان کو ملا؟ فرماتے ہیں نقش بتا مٹایا دکھایا جمال حق، نقش بتا مٹایا دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا. سبحان اللہ. آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے. اے میرے شیخ، میرا دل پتھر تھا، لوہا تھا، لیکن آپ کے تڑپتی ہوئی دل کی جو آگ ہے، اللہ کی محبت کی آگ جو آپ کے سینے میں لگی ہوئی ہے اور جو شعلے نکل رہے ہیں، اس شعلوں کی وجہ سے آپ نے میرے پتھر اور لوہے جیسے دل کو بھی آپ نے نرم کر دیا. آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے، ناشنائے درد کو بسمل بنا دیا. جس کو پتا بھی نہیں تھا کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہے، اللہ پہ کس طرح مرتے ہیں، کس طرح اللہ پہ جان دیتے ہیں، کس طرح اللہ کو راضی کرتے ہیں، نماز کی فکر نہیں تھی، روزے کی فکر نہیں تھی، داڑھی مڈا رہا تھا، ہر گناہ میں ملوث تھا، لیکن اے پیارے شیخ، آپ کی صحبت میں اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ جان دینا، تڑپنا، جس طرح سے ایک مرغ کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو کیسے تڑپتا ہے، آپ نے مجھے تو تڑپتا ہوا مرغ بسمل بنا دیا ہے، ناشنائے درد کو بسمل بنا دیا. مجذوب درد سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، اے شیخ کے در سے اللہ کی محبت کے پھول اپنے دامن میں لیے جا رہا ہوں، صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا شیخ مجھے عطا فرما دیا. دوستو، اللہ والوں کی صحبت سے اس شخص کو، جو گریجویٹ تھے، میرے شیخ فرماتے تھے صرف انگریزی دان تھے، مگر انہیں خواجہ صاحب سے علماء بڑے بڑے بیعت ہوئے. جامعہ شیفیہ لاہور کے حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا مسلح اور شیخ بنایا، بڑے بڑے علماء ان سے اللہ کی محبت سیکھتے تھے. یہ وہ دولت ہے جو صحبت ہی سے ملتی ہے. میری کسی شخص نے پوچھا خواجہ صاحب سے کہ خواجہ صاحب، آپ کو جو اللہ کی محبت کی یہ دولت ملی ہے، مجھے بھی یہ عطا فرما دیجئے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میری ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کسی کو کیوں میں مفت دوں، میری مفت کی نہیں ہے. دوستو، یہ وہ دولت ہے جو صحبت ہی سے ملتی ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیسی آم اگر لاکھ تقریریں سن لے، لیکن اگر اس کو لنگڑے آم کی قلم نہیں ملے گی تو بتاؤ بھی کیا لنگڑا آم بن سکتا ہے. ایسے ہی اللہ والوں کے دل سے جو دیسی دل پیون کھا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ تگڑے دل بن جاتے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے، بگڑے دل تگڑے دل ہو جاتے ہیں. دیسی آم ظالم نام کا تو لنگڑا ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے تھے لنگڑے ایسے کھا کر دوڑنے لگتے ہیں. عجیب نام ہے اس کا کہ خود تو نام لنگڑا ہے، لیکن جس کی ٹانگ کمزور ہو، 40 دن اس کو لنگڑا آم کھلاؤ اور دودھ پلاؤ، پھر دیکھو اس میں اتنی وائٹمن آئیں گی کہ وہ کودتا ہوا چلے گا، اس کا لنگڑا پن دور ہو جائے گا. تو میرے پیارے دوستو،
حدیث پاک میں آتا ہے, چند حدیثیں ہیں یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ والوں کی صحبت سے انسان کی قسمت بدل جاتی ہے. اللہ والوں سے کیا ملتا ہے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے, ارے یہ پوچھو کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا کچھ نہیں ملتا. الفاظ نبوت عرض کرتا ہوں, ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم. صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت اور محروم نہیں رہ سکتا. قسمتیں بدل جاتی ہیں. اس حدیث کا پورا واقعہ ابھی بیان کرتا ہوں. پہلے یہ بتا دوں کہ دعا سے بھی بگڑی ہوئی تقدیریں بدل جاتی ہیں. مایوس نہ ہو اہل زمین, اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں, لا يرد القضاء الا الدعاء, نہیں رد کر سکتی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز مگر دعا. دعا میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دیتے ہیں. دوستو, مولانا رومی رحمت اللہ علیہ عجیب انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ, جلال الدین کی جان سے, ہماری جان سے جتنے سوئے قضاء ہیں, جتنے برے فیصلے ہیں, ہمیں اگر آپ نے جہنم میں داخل کرنا ہے تو اس سوئے قضاء کو حسن قضاء سے بدل دیجئے. اے اللہ, یعنی میری جہنمیت کو آپ جنتی ہونے سے تبدیل فرما دیجئے. ہم سب یہ دعا کر لیں کہ اللہ, اگر آپ نے میری قسمت میں, میری تقدیر میں آپ نے جہنمی ہونے لکھا ہوا ہے, تو اے اللہ اس فیصلے کو آپ بدل دیجئے, سوئے قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اس حدیث پاک میں سوئے قضاء سے پناہ کیوں سکھائی گئی ہے؟ بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو یہ دعا تعلیم فرمانا دلیل ہے کہ سوئے قضاء کو حسن قضاء سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. کوئی اور ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا, لیکن وہ خود جب چاہیں اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اے اللہ, ہمیں زیادہ مشقتوں سے بچائیے جس کے انسان موت کی تمنا کرنے لگے, وہ در کی شقا بدبختی کے پکڑ لینے سے, وسوء القضاء اور سوء قضاء سے ہمیں محفوظ فرمائیے, اور شماتۃ الاعداء دشمنوں کے ہنسنے سے بھی بچائے اللہ. ایسا دن نہ دکھائیے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر اس کو ہنسنے کا موقع مل جائیے. اب ایک اور دعا ہے جو ترمذی شریف کی دعا ہے. دو جملے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے والد سے ان کی حالت کفر میں فرمایا تھا. نام ان کا کیا ہے؟ عمران بن حسین, سعد کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ. عمران تو صحابی ہیں, حسین ان کے والد ہیں, سعد سے حسین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بشرط قبول اسلام وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تمہیں دو نعمتیں دوں گا. اس قصے کا یوں ہوا کہ اسلام لانے سے قبل ان کے والد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران کے والد حسین سے دریافت فرمایا کہ تم کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ بھائی, کیونکہ وہ تو صحابی تھے, ہے نا, صحابی کے باپ تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر عنایت فرمائی تھی. کبھی بیٹے کی وجہ سے باپ پر, اور کبھی باپ کی وجہ سے بیٹے پر نظر عنایت ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سات خداؤں کو مانتا ہوں, چھ خدا تو زمین کے ہیں اور ایک خدا آسمان کا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کس خدا سے زیادہ محبت ہے, زمین والے چھ خداؤں سے یا آسمان والے کا جو ایک خدا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آسمان والا خدا ہے ہم اس کو سب خداؤں سے زیادہ چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسی خدا کو, ایک ہی خدا کو پکڑ لو, بہت سے خداؤں سے ناطا توڑ کے اسلام قبول کر لو. اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو میں تمہیں عظیم و شان دو نعمتیں دوں گا. کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ان پہ پڑ گئی تھی, نبوت کی نظریں ان پہ پڑی ہوئی تھی. تو ان کا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اسلام لے آئے, خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ علمنی کلمتین اللتین وعدتنی, یا رسول اللہ مجھے آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کیجئے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ دعا اور دو دولتیں بخشی. پہلی دعا جو تھی کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی, سب دعا یاد کر لیں, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اس دعا کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھا کریں تو انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کا قدم استقامت اور سیدھے راستے گمراہی کی طرف نہیں جانے پائے گا, اور اگر چلا بھی گیا تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی درست فرما دیں گے اور انشاءاللہ پھر راہ راست پہ آ جائیں گے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گمراہی کے دو ہی سبب ہوتے ہیں, یا تو علم نہ ہو, راستہ ہی معلوم نہیں ہے, جانا تو ایئرپورٹ تھا لیکن کہیں اور چلے گئے, راستہ معلوم نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ راستہ تو معلوم ہے مگر نفس کی شرارت سے مغلوب ہیں. علم صحیح ہے مگر نفس کی شرارت سے مغلوب ہیں. بتاؤ بھائی یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ جب انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, اللہ کا صحیح راستہ چھوڑتا ہے, سینما, وی سی آر, ٹی وی, انٹرنیٹ اور جتنے بھی خرافات ہیں ان میں پڑ جاتا ہے, یا سڑک پہ چل رہا ہے, بدنظری کر رہا ہے, نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور جتنے بھی گندگیاں ہیں, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, ہر شخص سمجھتا ہے کہ غیبت ہے لیکن کبھی تو علم ہی نہیں ہوتا کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. غیبت زنا سے اشد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے شدید گناہ ہے. صحابہ نے پوچھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے, کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. اور دوسرا جو نامناسب کام ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے, اس کے بعد معافی ہو جائے گی. تو گمراہی کے دو وجہ ہیں کہ علم صحیح نہیں ہے, گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی برکت سے دل میں ہدایت کی باتیں ڈال دیں گے. اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ ہدایت کی باتیں میرے قلب میں الہام فرما دیجئے. انسان کو علم نہیں ہے لیکن یہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ باتیں ڈال دیں گے, ہے نا. گمراہی کی دوسری وجہ علم تو ہے, دیکھیں علم ہے مگر نفس کی شرارت ہے. نفس کہتا ہے کہ یار بس مزہ 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 لے لو, بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ نہیں سوچتے کہ بعد آئے گا کہ نہیں آئے گا, کتنے ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں, کتنے ہمارے دوست آج صحیح سلامت تھے کل وہ کسی بخار میں یا کسی کرونا میں یا کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے, ایک ہفتے کے اندر اندر یہاں سے رخصت ہو گئے. کیا بعد میں توبہ کرتے ہیں؟ بعد کی بات کیوں کرتے ہیں ہم؟ بعد میں کچھ پتہ نہیں ہے. ظالم ہے ابھی فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ, ابھی توبہ ابھی کرنی ہے. وہ گرا نہیں جو گرا بھی سنبھل گیا, ابھی توبہ کرنی ہے. ابھی گناہ ہوا ہے تو ابھی توبہ کرنی ہے, ابھی رشتہ ٹوٹا ہے تو ابھی رشتہ جوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ دعا کرتے رہیں گے. کتنے میرے دوستوں ایمرجنسی ویزے آتے ہیں لیکن ہمیں سبق نہیں ملتا کہ ہمارے کتنے قریبی دوست, ہمارے یار, ہمارے رشتے دار اتنے قریبی کہ پتہ بھی, یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دم سے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, لیکن ہمیں سبق ہی نہیں ملتا کہ ہم بھی تیاری کر لیں. تو لہٰذا دوسرا جز جو ہے کہ واعذنی من شر نفسی, یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچائیے. جب ہدایت کا راستہ آپ کے دل میں ڈال دے تو اس پر عمل کی توفیق بھی دے دیجئے. نفس ظالم ہے, شرارتیں کرتا رہتا ہے. ان النفس الامارتم بسو, بچھو کی طرح وہ ڈنگ مارتا رہتا ہے, ہمیں برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اے اللہ میرے علم تو مجھے صحیح آپ نے دے دیا, اللہم الہمنی رشدی, ہدایت کی بات دل میں ڈال دی ہے, لیکن واعذنی من شر نفسی, علم ہونے کے باوجود باوجود مجھے عمل کی توفیق نہ ہو تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نفس کے شر سے حفاظت مانگی، اے اللہ علم صحیح ہونے کے بعد مجھے عمل کی توفیق بھی دے دیجئے، کیونکہ نفس جو ہے میرے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ نو دو نعمتوں اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہو جائیں گی۔ میرے دوستو اس کو یاد کر لیں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ بھائی جہاں بھی کھٹک ہو، جہاں بھی ایسی کوئی بات آ جائے، فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو ایک حدیث شریف تو یہ ہو گئی، اور 15 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح فتح الباری جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو 1,00,000 حدیث مبارکہ کے حافظ تھے، اس حدیث میں جو اس میں جو حدیث شریف مجھے آپ حضرات کو سنانی ہے جو اللہ والوں کی صحبت کے عظیم و شان فائدے پر دلالت کرتی ہے اور اس کو بیان کرتی ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ نبوت ہیں وہ سناؤں گا، پھر فتح الباری سے اس کی شرح پیش کروں گا۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو 5,364 حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور مدینہ شریف میں ان کے 800 شاگرد تھے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل و قدر صحابی تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسو اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، جہاں مجالس ذکر ہوتی ہیں، اس کی کتنی عظیم و شان بشارتیں اور فائدے ہیں۔ ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں کہ جہاں اللہ والے بیٹھے، اللہ کے بندے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، چاہے ذکر کر رہے ہوں یا دین کی باتیں سنائی جا رہی ہوں۔ دین کی بات سنانا یہ بھی تو ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی یاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو کچھ خاص فرشتے ہیں جو تمام گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں، راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہیں روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا، اللہ اللہ کرنے والا ہے، کہیں اہل ذکر لوگ ہیں۔ جب کسی قوم کو پا جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلمو ہلمو الى حاجتکم، اے جلدی جلدی، اے بھائیو جلدی جلدی آؤ، تمہارا یہاں دسترخوان لگا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے پروں سے گیرتے ہوئے حلقہ بناتے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی اتنی زیادہ جمع ہو جاتی ہے کہ دنیا کے آسمان تک یہ جماعت پہنچ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کا تو علم ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ میرے بندے اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو علم ہے، لیکن دیکھیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا کا ارادہ فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فساد کریں گے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو بتانا تھا کہ دیکھو میرے عشاق، میرے دیوانے جس کو میں پیدا کیا تھا، دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو فرشتے کہتے ہیں یسبحونک، کا آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ویکبرونک، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ویحمدونک، اور الحمد للہ پڑھ رہے ہیں، ویمجدونک، اور آپ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں حل راؤنی، کیا ان لوگوں نے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ واللہ ما راؤکا، قسم ہے اللہ آپ کی کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ فرشتے قسم اٹھا رہے ہیں کہ کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ دنیا میں انسان تو اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں جب انسان کی آنکھ بنائی جاتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، تو اس کی آنکھ پہ پٹی ڈال دی جاتی ہے، جب اس کی آنکھ صحیح ہو جاتی ہے تو پٹی اتار دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں کوئی بندہ اس آنکھوں سے اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. دنیا میں ہماری آنکھیں بنائی جا رہی ہیں تقویٰ سے، گناہوں سے بچنے سے، نیک اعمال سے. جب ہمارا دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہم جنت میں جا کر، پھر یہ ہماری آنکھوں کی پٹی اتار دی جائے گی. وہاں جنت میں پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اپنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے میرے دوستو، کیا نعمت ہوگی. تو دنیا میں کوئی اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیف لو راؤنی، ارے وہ کیا ہوتے اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے، اگر مجھے دیکھ لیتے تو تب ان کا کیا حال ہوتا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھ لیتے کانو اشد لک عبادتا، تب تو آپ کی عبادت کے لیے بہت ہی سرگرم ہو جاتے. واشد لک تمجیدا و تمحیدا و اکثر اب اکثر و اکثر لک تسبیحا، پھر تو کیا ہی کہنا تھا، پھر تو بہت ہی زیادہ شدت سے آپ کی یاد میں لگ جاتے، آپ تڑپنے لگتے. آپ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے، جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے. نگاہ اولی اے دل نگاہ واپسی ہوتی، اتنا مزہ آتا کہ روح نکل جاتی. عاشق لوگ اللہ پر جان دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ تو بتاؤ کیا ہم سے کچھ مانگ بھی رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضر اوہ کیا کبھی جنت کو دیکھا. اللہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جنت کو کبھی دیکھا. اللہ فرماتے ہیں اگر جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. وہ کہتے ہیں فرشتے کہ اللہ جنت کو نہیں دیکھا. اللہ فرماتے ہیں جنت کو بھی اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا. فرشتے عرض کرتے کہ پھر تو جنت کے بہت ہی زیادہ حریص ہوتے، ان کی طلب بہت بڑھ جاتی، ان کی رغبت عظیم و شان ہو جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کسی چیز سے یہ پناہ بھی مانگ رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی جہنم کو دیکھا. فرشتے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا ان کا. فرشتے کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوگ نہایت ہی شدت سے بھاگتے، ہر وقت روتے، خوف کرتے اور آپ سے اور زیادہ پناہ مانگتے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فأشہدکم، اے فرشتو تم گواہ رہنا، انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے. دیکھا میرے دوستوں اللہ والوں کی مجلسوں کی کیا شان ہوتی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والے ہوتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل اور ان کا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں کہ میں نے سب کو بخش دیا. کیا شان ہے مجالس کی کہ اہل اللہ کی مجلس میں شامل ہونے والوں کی مغفرت کا اعلان. اور کس کو گواہ بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنایا. ملائکہ کی شہادت اور گواہی میں ہو رہا ہے یہ اعلان. سبحان اللہ. دوسری شان بھی سن لیجئے. مغفرت کے اس اعلان کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ نے تو سب کو بخش دیا، حالانکہ اس مجلس میں ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا تھا تو ذکر بھی نہیں کر رہا تھا، چپ جا بیٹھا ہوا تھا، فیہی فلان لیس منہم، وہ ذکر کرنے والا نہیں تھا، نہ ان میں تھا. انما جاء لحاجت، ایک ضرورت کے تحت وہ آیا تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بس تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا. اس کو کیا پتا تھا کہ میں تماشے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، میرا تماشا بھی بننے والا ہے. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا دے. لوگوں سے کہہ دو کہ ہم پردہ کریں گے اور اللہ کو راضی رکھیں گے، داڑھی رکھیں گے، ٹخنے کھولیں گے. لوگ ہنستے ہیں، ہنسنے دیں. ایک شخص نے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو لکھا، جب سے داڑھی رکھ لی ہے لوگ ہنس رہے ہیں، حضرت امام امت نے لکھا لوگوں کو ہنسنے دو کل قیامت کے دن تجھے رونا نہیں پڑے گا. شریف پردہ کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں ملانی بن گئی بننے دو. نقاب کرتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں ٹہنے کھولتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں. غیر شریف تقریبات پہ نہیں جاتے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ہنسنے دو ہنسنے دو میرے دوستو کل قیامت کے دن ہمیں رونا نہیں پڑے گا. پتہ چل جائے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا ہم نے مرنے کے بعد. دنیا تو امتحان گاہ ہے نا. یہاں جو لوگ ہنستے ہیں ان کو ہنسنے دیں بلکہ ان کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے ان کے دل میں دین کی عظمت قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دل کی آنکھیں عطا فرمائے. دین کی جو عظمتیں ہیں دین کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کھول دے. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت کہیں مستنا بنا دے. تو اب سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ بندہ کہ تم جو شکایت کر رہے ہو کہ وہ ذکر نہیں کر رہا تھا ان لوگوں میں سے نہیں تھا. میری محبت اس کو نہیں لائی یہاں پہ. کسی ضرورت سے وہ جا رہا تھا تو بیٹھ گیا. لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے مقبول میرے پیارے میرے چاہنے والے بندے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا میرے چاہنے والے مجھے یاد کر رہے ہیں. وہ دنیا کے مشغلوں میں بھی با خدا رہے وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا یشقی جلیسہم ان کے پاس کا بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا لہذا میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا. تو یہ تو حدیث کا متن ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. مسلم شریف کی روایت میں ایک اور جملے کا اضافہ ہے باقی ساری روایت یہی ہے. اس عبارت کا اضافہ کیا ہے کہ فیہ فلان عبد خطاء سبحان اللہ کہ اس کے اندر ایک گنہگار بندہ بیٹھا ہوا تھا خطاکار بیٹھا ہوا تھا. اس میں تو یہ ہے کہ یہ فلاں آدمی ایسے ہی آ گیا تھا لیکن مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ عبد خطاء یعنی بہت زیادہ گنہگار بندہ عظیم گنہگار بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس کے لیے کیا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی میں محروم نہیں کرتا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. تو دوستو اس حدیث کے مختصر شرح جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کرنے والے مقبول بندوں کی جو فضیلت بخاری شریف کی اس حدیث میں بیان فرمائی ہے تو فرماتے ہیں کہ ان جلیسہم یندرج معہم اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اندراج یعنی اللہ تعالیٰ انہی میں ان کو شامل فرما دیتے ہیں. کس چیز میں شامل فرماتے ہیں فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہم اکراما لہم تمام ان نعمتوں میں جو اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں بارش کرتے ہیں ان بندوں پر جو فضل کرتے ہیں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے یہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ اکرام فرماتے ہیں. جیسے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وزیر اعظم مہمان ہو تو ان کے جو چپراسی یا اس کا گارڈ یا اس کا ڈرائیور ہوتا ہے جو وزیر اعظم کو کھانا ملتا ہے اس کے ڈرائیور کو اور اس کے جو چوکیدار گارڈ ہوتا ہے اس کو بھی وہی کھانا ملتا ہے. اس کو چٹنی روٹی تو نہیں کھلاتے نا. تو محدث عظیم علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا اکرام ہے. ولو لم تشارکہم فی اصل الذکر اگرچہ وہ بندہ ذکر میں بھی شریک نہیں تھا مگر اللہ والوں کی برکت سے اس کی بھی مغفرت ہو گئی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتے ہوئے فرشتوں سے انسانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اللہ تو سب جانتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ فرمایا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا خون بہائے گا تو گویا اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے شرف کو بیان فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ انسانوں کا ذکر فرشتوں کے ذکر سے اعلیٰ ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر اعلیٰ ہے فرشتوں کے ذکر سے. الذکر حاصل من بنی آدم اعلیٰ و اشرف من الذکر الحاصل من ملائکہ انسان جب ذکر کرتا ہے اس کا ذکر اعلیٰ ہے یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے مصنف کون؟ علامہ ابن حجر عسقلانی، 100,000 حدیثوں کے حافظ تھے. تو فرماتے ہیں کہ بندوں کا ذکر فرشتوں کے ذکر سے دو وجہ سے افضل ہے. بھائی ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر فرشتوں سے بھی اصل ہوتا اعلیٰ ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کر بندوں کے ذکر کی مجلس میں جاتے ہیں. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک انسان جو ہے وہ چٹنی روٹی کھاتا ہے، وہ اپنا وہ چھوڑ کر دوسرا کھانا ہے وہ کھانے کے لیے جا رہا ہے، تو اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی اعلیٰ ڈش اس کو مل گئی ہے، تبھی تو وہ چٹنی روٹی چھوڑ کے جا رہا ہے. تو فرشتے جب آتے ہیں اہل اللہ کی مجلس میں، اللہ کی ذکر کی مجلس میں جب آتے ہیں تو اپنی چٹنی روٹی چھوڑ کر آتے ہیں اہل اللہ کی مجلس میں، ان کو زیادہ مزہ آتا ہے، تعجب کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ بندے آپ کے اتنے زیادہ شغل ہیں، ان کے بیوی بچوں کی فکر، روٹی کپڑا مکان کی فکر، لیکن پھر بھی آپ کو بھولتے نہیں ہیں، آپ کے تذکرے سے مست ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ کا نام سنتے ہیں وہیں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ میرے محبوب کا نام لیا ہے کسی نے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دو وجہ سے، نمبر ایک فرشتوں کو بھائی نمک تیل لکڑی کی فکر نہیں، جبکہ انسان ہزاروں غم و فکر میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسد آپ سے غافل نہیں. انسان ہزاروں فکروں میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور فرشتوں کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان ہے، نہ جورو نہ جاتا، بس خدا سے ناتا، آٹا نہ پسوانے کی فکر ہے، بیوی کی بیماری کی کوئی فکر نہیں ہے، کہیں ڈاکٹر کے حالے جانا نہیں ہے. وہی کسی ڈاکٹر نے دیکھا کہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے ان کی کلینک میں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی دوائی لکھ کے دے دیجیے، میرا بیٹا بیمار ہے، ایسی کوئی غم کوئی فکر نہیں ہے ان کو. تو نمبر ایک یہ ہے کہ بھائی وہ ہزاروں مصروفیت کے باوجود وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. نمبر دو فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں اور وہ عالم شہادت میں ہیں، اور یہ اللہ والے بغیر دیکھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو عالم شہادت کے ذکر سے عالم غیب کا ذکر افضل ہے. یؤمنون بالغیب ہے نا، ہمارے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایمان لائے غیب پہ، ہم اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. کون ہے میں دوستو بتاؤ؟ اگر خدا کو دیکھ لیتے تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یؤمنون بالغیب، ایمان لائے غیب پہ، بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نظر آ جاتے دنیا میں کوئی کافر ہی نہ رہتا. تو کمال تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لاؤ. بھائی سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ہیں یہ سورج جو ہے یہ تو ہمارا سورج ہے. میرے شیخ دعو برکاتہم موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دعو برکاتہم فرما رہے تھے اپنے ایک بیان میں کہ سورج کو دیکھو، یہ سورج جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرا سورج ہے، یہ ستاروں کو دیکھو یہ تو میرے ستارے ہیں، یہ آسمان کو دیکھو میرا آسمان ہے، یہ پہاڑوں کو دیکھو، یہ درختوں کو دیکھو، یہ سب میرے ہیں، میں نے سب پیدا کیا ہوا ہے. ارے ظالم، تم ان سب کو دیکھ کر استدلال کیوں نہیں کرتا کہ اس کا کوئی پالنے والا، کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ایک گھر خود وجود میں نہیں آ جاتا، ایک گاڑی خود وجود میں نہیں آتی، اس کا کوئی مینوفیکچرر ہوتا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا گلاس ہے وہ خود وجود میں نہیں آ سکتا، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے. تو تمہاری عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے کیا؟ تم اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے کہ اتنا بڑا عالم، پورا کارخانہ عالم جو ہے یہ خود بخود وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ جس کے اندر ذرا بھی عقل ہوگی وہ سوچے گا ان چیزوں کو کہ آسمان کو کس ذات نے کھڑا کیا ہوا ہے بغیر کسی ستون، بغیر کسی پلر کے. سارا عالم ہے بے کالم واہر میرے رب العالم، سارا عالم ہے بے کالم واہر میرے رب العالم، واہر میرے رب العالم. کیسا زمین اور آسمان سارا جو ہے بغیر ستون کے، بغیر پلر کے کھڑا ہے، اور زمین اللہ نے کیسی بچھا دی، اس پہ پہاڑ کیسے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے کہ وہ ہلتے نہیں ہیں اللہ بغیر اللہ کے حکم سے. تو یہ سب چیزیں اگر ہم سوچیں گے تو دوستو یہی چیزیں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی. انسان سوچے یہ چھوٹے چھوٹے پتے جو درختوں میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، سبحان اللہ، ہر پتے کے اندر جدا جدا رنگ ہے. پھول دیکھیں، کسی گارڈن میں جاتا ہے انسان کہ الگ الگ پھول ہے نا، کوئی روز ہے، کوئی چمبیلی ہے اور کوئی لیونڈر ہے، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے پھول پیدا فرما دیے ہیں، کیسی کیسی ہر پھول کے اندر خوشبو بھی الگ الگ ہے. ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کسی نے بوتل لے کے پھولوں پہ جو ہے وہ خوشبو چھڑک دی ہے. یہ کس ذات نے یہ پھول کی پنکھڑیاں پیدا کی ہیں؟ وہ لال سرخ پھول ہے، اس کے اندر رنگ کس نے بھر دیا ہے؟ کسی نے کوئی پینٹر آیا تھا یا کسی نے فرشتے کو دیکھا آتے ہوئے کہ اسپرے پینٹ لے کے آیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے گارڈن کے اندر بعض پھولوں کو لال کلر کر رہا ہے، بعض کو وہ یہ یعنی ہرا کر رہا ہے، پنک کر رہا ہے، پرپل کر رہا ہے. یہ وہ ذات ہے جس اللہ نے یہ سب چیزوں کو پیدا کیا ہوا ہے. تو انسان اگر ان چیزوں کو بھی سوچے گا تو دوستو خود بخود اس کے دل میں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کوئی ذات ہے اس کو پیدا کرنے والی. تو دوستو دو حدیثوں کا درس الحمدللہ ہو گیا. ایک حدیث اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ حدیثیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کانٹے بھی باغ سے نہیں نکالے جاتے جو پھولوں کے دامن میں منہ چھپائے رہتے ہیں. ایک کانٹا رو رہا تھا، اے مخلوق کے عیب چھپانے والے اللہ، میرا عیب کیسے چھپے گا؟ کانٹا فریاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، مجھے تو آپ نے کانٹا پیدا کیا ہے. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کے اوپر ایک پھول کو پیدا کر دیا جس کے دامن نے اس کا عیب چھپ گیا. بتائیے بھائی، گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہیں کہ نہیں؟ مگر کیا کسی باغ سے وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں؟ ہاں، جو خالص کانٹے ہوتے ہیں ان کو باغ سے نکال دیا جاتا ہے، باغ سے نکال دیا جاتا ہے. تو جو اللہ والوں سے دور دور رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی خطرہ ہے. اس لیے دوستوں کہ ہم لوگ کتنے گنہگار ہیں، اللہ کے مقبول محبوب بندے جہاں مل جائیں کچھ دیر ان کی صحبت کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کانٹے پھولوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو باغ سے نکالا نہیں جاتا. مالی گلاب کے کانٹوں کو کبھی نہیں نکال سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پھول بھی ہیں، یہ کانٹے ان کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پردہ پوشی فرمائی ہے. لیکن جو خالص کانٹے ہیں جو پھولوں سے دور دور ہیں، خطرہ ہے کہ کسی وقت ان کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیا جائے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات ایک اور فرمائی ہے، صحبت صالحین اگر نہ ملے تو اس شخص کی خیریت نہیں ہے، عقل پر عذاب آ جاتا ہے. دوستو جو اللہ والوں سے مستغنی رہتا ہے، جو مستقل بدذات ہوتا ہے، حضرت حکیم علماء فرماتے ہیں وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے. اللہ والوں کے سائے میں زندگی گزارنی چاہیے، ان کے سائے میں رہنا چاہیے، ان کے سائے میں زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں ہم سب کو موت عطا فرمائے. جس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک چمگادڑ دنیاوی صورت سے نفرت کی تو وہ الٹا لٹکا ہوا ہے، اندھیروں میں جا کر دیکھ لیں اور اس کا پیخانہ منہ سے نکلتا ہے، جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے، یعنی اس کا امپورٹ اور ایکسپورٹ آپس ایک ہی ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے، عارف حق، بڑے فقیر، زبردست عالم تھے، فرماتے ہیں کہ دنیاوی سورج کی روشنی سے نفرت کے عذاب کی وجہ سے وہ الٹا لٹکا رہتا ہے، اس کے منہ سے پیخانہ نکلتا رہتا ہے. فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی صحبتوں سے تکبر کی وجہ سے جو نفرت کرتا ہے ان سے، تو اس کی عقل سلامتی میں نہیں رہتی، اس کی عقل سے سلامتی چھین لی جاتی ہے، اسے راستہ نہیں ملتا، پھر وہ اندھیروں میں لٹکا رہتا ہے اور اس کے منہ سے آل فور کیا کیا پتہ نہیں بکواس کرتا رہتا ہے وہ. میرے دوستوں، میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. تو حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا, بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. پھر وہ ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے سوال کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. اس نے کہا کہ میاں 99 قتل کر کے آپ توبہ کا پوچھتے ہو, تمہاری معافی نہیں ہو سکتی. تو اس نے اس کو بھی مار دیا, فقتلہ, اور 100 کو پورا کر دیا. اس کے بعد وہ بیچارہ ایک اللہ والے عالم کے پاس گیا, راہب کے یہاں درویشی تھی مگر علم نہیں تھا. اب ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو اللہ والا بھی تھے مگر عالم بھی تھے, عارف تھے, اللہ کو پہچانتے تھے. اسے پوچھا کہ بھائی میں نے 100 قتل کیے ہیں, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عالم نے جواب دیا کہ ایک بستی جو اللہ والے نیک صالحین کی ہے, تم اس بستی میں جاؤ, وہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. غور سے الفاظ نبوت ہیں, غور سے سن لیں. کیوں صاحب, جہاں اللہ والے رہتے ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کا حکم نہیں ہو رہا, ان سے مصافحے کا حکم نہیں ہو رہا. صرف جہاں وہ رہتے ہیں اس زمین پر جا کر توبہ کر لو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. دوستو, اور زیادہ اس سے کیا بیان کیا جائے کہ صحبت اہل اللہ کتنی قیمتی ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اور میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل چاہتا ہے کہ ایسی جگہ میں رہوں جہاں, دل چاہتا ہے کہ ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہوں کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. اور فرماتے تھے کہ یارب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, یارب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات. دوستو, اللہ والوں کو اسی کی قدر ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کی تلاش ہوتی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ لیلا کو خلیفہ جو بغداد تھے, سلطان بغداد نے بلایا اور کہا کہ کمبخت تو کالی کلوٹی. جب اس کو دیکھا کہ بالکل بدصورت کالی کلوٹی, اور کہنے لگا کہ مجنون تجھ پر کیوں مرتا ہے, تو لیلا نے خلیفہ سے کیا کہا کہ خاموش خلیفہ, خاموش, اگر تمہارے پاس مجنون کی آنکھیں ہوتی, تجھے اس کی آنکھیں مل جاتی, تو بھی میرے اوپر اپنی سلطنت قربان کر دیتا. آج اللہ والوں کی عزت اور قدر منزلت اللہ کے عشاق سے پوچھو. مجنون کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے, جو اللہ کے مجنون ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے دیکھیں دوستو کہ یہ اللہ والوں کی کیا قیمت ہے. لیلا کی آنکھ, مجنون کی آنکھ سے لیلا کی قدر ہوتی ہے, مجنون کی آنکھ سے اللہ والوں کی آنکھوں سے دیکھیں پھر اللہ کی قدر ہوگی ہمیں. رشے فرماتے تھے ہلدی کا باؤ اس سے پوچھو جس کو چوٹ لگی ہوئی ہے. جنہیں چوٹ ہی نہیں ہے وہ ہلدی کی قیمت اور حقارت بیان کرتے ہیں, لیکن جسے چوٹ ہے اس سے پوچھو کہ ہلدی کی کیا قیمت ہے. تو دیکھو, تو جس زمین پر اللہ والے رہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اس قاتل کو حکم ہوا کہ اس زمین پر جو 100 قتل معاف ہو جائیں گے. اللہ اللہ, ان کے نام لینے والوں کی کیا شان ہے کہ وہ جس زمین پر رہتے ہیں اس زمین پر قدم رکھنے سے 100 قتل معاف ہو رہے ہیں. یہ اس زمین کی قیمت ہے, کیونکہ ان اللہ والوں کی مٹیاں خدا پر فدا ہو جائیں, ہوئی ہے نا. ہماری مٹی دوستوں مکان پہ, ہماری مٹی عورتوں پہ اور نوٹ کی گڈیوں پہ, بریانی پہ, شامی کباب پہ, ان چیزوں پہ فدا ہوتی ہیں, لیکن ان اللہ والوں نے اپنی مٹی کو, اپنی خاک کو خالق کے افلاق پہ فدا کر دیا ہے. اپنی مٹی کو, تمام خواہشات کو اللہ پہ فدا کرتے رہتے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی یہ ہمت عطا فرمائے, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, فدا کر جوانی اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. تو اس قاتل کو حکم ہوا کہ زمین پر جاؤ, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. تو وہ بیچارہ چلا, فادرکہ الموت, کہ راستے میں موت آ گئی. ابھی اس زمین پر پہنچا ہی نہیں تھا کہ موت آ گئی, کیا گزری ہوگی اس گنہگار پر, کیا گزری ہوگی کہ ہائے ایسے وقت موت آ رہی ہے. لہذا اس نے سوچا کہ جو میرے اختیار میں ہے وہ تو کر لوں, دوستو گناہ نہیں چھوڑتے تو جو ہمارے اندر طاقت ہے اس کو تو استعمال کر لیں, مرنے کے بعد وہ طاقت بھی ختم ہو جائے گی, مرنے کے بعد ہم کیا گناہ چھوڑیں گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ والا جو ہوتا ہے, اللہ مومن ہوتا ہے, وہ جیتے جی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, مرنے کے بعد گناہ چھوڑتا نہیں ہے, گناہ چھوٹ جاتے ہیں. اور ہمیں ولایت ملے گی گناہ چھوڑنے سے, گناہ چھوٹنے سے نہیں. مرنے کے بعد یہود و نصارہ بھی تو چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا کمال کیا. جیتے جی جس گناہ کی عادت ہے اس کو جلد چھوڑ دینا چاہیے. بہرحال تو جلدی سے اس نے کیا ایک ادا دکھائی اپنی, مرتے وقت اپنا سینے کا رخ اس بستی کی طرف کر دیا, اپنی گردن کو نیکوں کی بستی کی طرف ایک انچ کھینچ کر اس طرف بڑھا دیا اس نے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی اس ادائے بندگی پر فضل فرما دیا. اور کیسے فضل فرمایا, اب دیکھیں عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ اسے ہم لے جائیں گے کیونکہ اس بستی تک نہیں پہنچا جو توبہ کی شرط تھی. رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو اس طرف چل دیا تھا, موت اس کے اختیار میں نہیں تھی, اس کا ارادہ تھا توبہ کرنے کا, موت آ گئی, اسے ہم لے جائیں گے. اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا اور اسے کہا قیسو بینہما, دونوں بستیوں کے فاصلوں کی پیمائش کر لو, جس بستی کے زیادہ قریب ہوں اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. اللہ میاں نے فرشتوں کو تو حکم دیا کہ پیمائش کرو, اور ادھر صالحین کی بستی کو حکم دیا تقربی, تو قریب ہو جا کیونکہ تجھ پہ اہل تقرب رہتے ہیں. گنہگار والی بستی کو حکم دیا تباعدی, تو دور ہو جا کہ تجھ پر اہل تباعد رہتے ہیں جو مجھ سے دور ہیں. اس فضل کا نام محدثین نے فضل فی صورت عدل رکھا ہے, یعنی یہ فضل صورت عدل ہے, یعنی اللہ تعالی فرشتوں کو تو پیمائش کرا رہے ہیں اور کام خود بنا رہے ہیں. اس پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا, حسن کا انتظام ہوتا ہے, حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے, کبھی حقیقت فضل ہوتا ہے. تو دوستو صورت عدل ہوتا ہے, فرشتوں کو تو پیمائش کا حکم دیا یہ عدل تھا, اور اللہ میاں نے نیکوں والی زمین کو خود قریب کر دیا, یہ ہے فضل. پیمائش عدل, نیک والی بستی کو قریب کرنا یہ فضل ہے. بجے پیمائش ہوئی تو فوجید الی ہادی اقرب بشبرن, تو وہ شخص نیکوں کی بستی سے ایک بالشت قریب پایا گیا, فغفر اللہ, اس کی بنا پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. میرے شیخ فرماتے تھے کہ شیخ پینے کا ارادہ تو کرو, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. ارادہ تو کریں گناہ چھوڑنے کا, اللہ کی مدد آئے گی. غیبت چھوڑنے کا ارادہ تو کریں, انٹرنیٹ کے غلط کاموں پہ چھوڑنے کا ان کو ارادہ تو کریں, اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائیں گے. تو بخاری شریف کی اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر قدم تو دور کی بات, قدم نہیں رکھا اس نے اس زمین پر, اگر اللہ والوں کی, اللہ کے مقبول بندوں کی بستی اس گنہگار سے تھوڑی سی قریب ہو گئی تو بھی اللہ نے ان کو بخش دیا. اللہ اللہ, اس سے زیادہ اور کیا شان ہو سکتے دوستو اللہ والوں کی, جنہوں نے اللہ کے قرب کا مزہ نہیں چکا وہ بیچارے کیا جانے. اکبر بادشاہ کے دربار پر ایک دیہاتی کی فیرینی کی دعوت ہوئی, فیرینی کی جو چاول پیس کر اور کے گلاب چاندی کا ورق وغیرہ ڈال کر بنائی جاتی ہے, تو اس دیہاتی نے شکار کے دوران جب لشکر پیچھے رہ گیا تھا تو بادشاہ کو پیاس کی حالت میں دودھ پلایا تھا, تو اس احسان کے بدلے میں اس نے کہا تھا کہ دہلی آنا تو تمہاری دعوت کریں گے. اب دیہاتی نے جب فیرینی دیکھی اس نے کہا کہ ارے ظالم, اس نے بڑی بڑی موٹی موٹی گالی نکالی کہ مجھے تو بلرم کھلا رہا ہے. اکبر بادشاہ کو موٹی موٹی گالی نکالی اس نے, شاہی فیرینی پر بادشاہ کو یہ انعام ملا کہ گالی سننی پڑی, اور اس نے کہا کہ مجھے بلغم کھلا رہا ہے. تو دوستو جن پر حقیقت منکشف نہیں ہوئی ان کو زندگی میں حرام مزہ ہی سب کچھ نظر آتا ہے, اللہ کے نام کی لذت سمجھ میں نہیں آتی, لیکن قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ حقیقت کس طرف ہے. تو دوستو اللہ کی رحمت کا کچھ تو بہانہ بنا لینا چاہیے ہمیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر فضل دیکھنا, جیسے اس شخص کا کام بن گیا یہاں پر ایک اشکال اور اس کا جواب محدث عظیم العلی قاری رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے اس کو بھی سنا دیتا ہوں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ قتل تو حقوق العباد ہے اللہ نے 100 قتل والے کو کیسے معاف کر دیا بولیے بھائی تو اس نے تو مقتولین کے ورثہ کو دیت ادا نہیں کی نہ اس سے معافی مانگی تو لہذا اس کا جواب فرماتے ہیں کہ اذا رضی اللہ عن عبده ارضى عنه خصومه ورد مظالمه کہ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی مغفرت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے فریقین کو اللہ راضی کر دے گا اور اس کا حق اللہ خود ادا فرما دیں گے اللہ اللہ اور کیا چاہیے دوستو اور کیا چاہیے میدان محشر میں دیکھنا کہ کیا فضل ہوتا ہے اب یہ بیچارہ تو مجبور تھا جو مجبور ہو جائے اس کی بات الگ ہے جیسے بھائی کسی نے ڈاکہ مارا اب اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے مال نہیں ہے تو وہ توبہ کرے اور جو کچھ ڈاکہ مارا تھا اور کھا لیا تو مالکوں سے معافی مانگے اور اگر مر چکے ہیں قبروں میں چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کر دیں گے ان اللہ اذا رضی عن عبده یہ عبارت محدثین کی ہے شارحین کی ہے دوستو عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راضی فرما دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحبت سے دل و جان سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی باتوں پہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اور جو حدیث پاک کی دعا ہے اللہم ارحمنی رشدی اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیجئے وعدنی من شر نفسی اور اپنی رحمت سے ہمیں نفس کی شرارت سے محفوظ فرما دیجئے استقامت عطا فرما دیجئے ہماری دنیا بھی بنا دیجئے آخرت بھی بنا دیجئے اور نہ یہ صرف ہماری بلکہ ہماری اولاد کی اور پشت ہا پشت کی تمام ذریات کی سارے خاندان کی تمام خون کے رشتوں کی سب کی دنیا اور آخرت بنا دیجئے تمام تعلق والے متعلقین سب کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت بنا دیجئے تمام وہ دوست جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی رحمتوں فلاح اور صلاح سے نوازش فرما دیجئے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مسلمان اب تک پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے اور جو موجود ہیں ان سب پر رحمتیں عافیتیں نازل فرما دیجئے اور جو آئندہ آنے والے ہیں ان پر بھی رحمت فرما دیجئے اہل کفر کو ایمان عطا فرما دیجئے اہل ایمان کو تقویٰ اور راحت کی اور عافیت کی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے روزگار میں برکت نازل فرما دیجئے یا اللہ جو جو نقصان ہوا ہے اس کرونا کی وجہ سے اے اللہ اس کی تلافی فرما دیجئے اور کروڑ ہا درجے اس کا نفع اور فائدہ ہمیں عطا فرما دیجئے یا اللہ جتنی بلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکہ میں اور 10 سال مدینے میں مانگی تمام بلائیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے اور 23 سال کی نبوت والی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن برائیوں اور فتنوں سے پناہ مانگی اے اللہ ہم سب کو اس سے نجات اور پناہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمت سے جن جن گناہوں کی ہمیں عادت ہے گناہ چھڑوا دیجئے اپنی محبت کا مزہ چکھا دیجئے اولیاء اللہ اولیاء صدیقین جیسا ایمان تقویٰ حیات اخلاق سیرت سب عطا فرما دیجئے اے اللہ جو نعمتیں اپنے پیاروں کو دیتے ہیں سب نعمتیں عطا فرما دیجئے ہمارے دل کی گندگی کو دھو دیجئے دل کو صاف فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمت سے دل کو صاف کر دیجئے اپنے نور کے قابل بنا دیجئے اپنے جلووں کے قابل بنا دیجئے اپنی محبت کے قابل بنا دیجئے اپنی ذات کے قابل بنا دیجئے ہمارے دل کو اے اللہ پاک صاف فرما دیجئے توبہ سے نوازش فرما دیجئے گناہوں کی گندگیوں سے ہم سب کو پاک فرما دیجئے اے اللہ ایک زمانے تک حیات طیبہ عطا فرما دیجئے اولیاء اللہ جیسا دل اولیاء اللہ جیسے اخلاق اولیاء اللہ جیسی رفتار اولیاء اللہ جیسی گفتار اولیاء اللہ جیسے ادائیں بندگی سب ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ اس کی زندگی میں مزہ
اے اللہ نہیں ہے. اے میرے پیارے اللہ اپنا بنا کے دنیا زندہ رکھیے اور اپنا بنا کے ہمیں دنیا سے اٹھائیے گا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.